رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا على الحبيب. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، 21 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں ایک خصوصیت یہ بھی رکھتا ہے کہ اس روز مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے. چنانچہ میں کوشش کروں گا کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پاک سیرت کے چند گوشے اپنے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ذہن نصیب کہ ہم رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہوں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مولا مشکل کشا بے شک من جملہ صالحین تو ہیں مگر ایک طبقہ صالحین کے سردار و امام بھی ہیں. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں چند اشعار نقل کیے ہیں، منقبتی اشعار، ان میں سے 2-3 پیش کرتا ہوں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا. نجف، نجف اشرف، یہ حضرت مولا مشکل کشا سے منسوب یوں ہے کہ یہاں آپ کا مزار فائز الانوار ہے جو کہ عراق شریف میں واقع ہے. تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان ان سے اپنی عقیدت کا اس طرح والہانہ اظہار فرما رہے ہیں کہ اپنے دل میں جو وطن کی محبت ہے اس کو کہتے ہیں کہ فی الحال تو رک جا اور میرے ساتھ نہ چل ورنہ تو میرا دل لگنے نہیں دے گی، کہ میں تصور کی شاہراہ سے ہوتا ہوا نجف اشرف جانا چاہتا ہوں اور وہاں میں مولا مشکل کشا کی برکتیں حاصل کروں گا۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا، ہم اور طرف چاہتے ہیں تو اور طرف جا۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے غافل، اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا۔ اے کلفت غم بندے مولا سے نہ رکھ کام، بے فائدہ ہوتی ہے تیری عمر تلف جا۔ اے طلعت شہ آ تجھے مولا کی قسم آ، اے ظلمت دل جا تجھے اس رخ کا علف جا۔ کیوں غرق علم ہے در مقصود سے منہ بھر، نیسان کرم کی طرف اے تشنا صدف جا۔ مولا کی امامت سے محبت ہے تو غافل، ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا۔ کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلا نے حسن کو، اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا۔ اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بڑی شان ہے، ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقن حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اس بھکاری کو بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا، اس روایت کو نقل کرنے والے راحت القلوب صفحہ 72 پر مزید لکھتے ہیں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے. مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی. کھلی آنکھوں سے یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے دوران رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو اسلامی پرچم دوں گا جس کے ہاتھوں انشاءاللہ خیبر فتح ہوگا. وہ شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول بھی اس سے خوش ہیں. ساری رات صحابہ کرام علیہ مردوان آپس میں رائے زنی کرتے رہے کہ دیکھو کل کس خوش نصیب کو یہ علم یہ جھنڈا ملتا ہے. جب صبح ہوئی تو ہر شخص اس حسرت کو دل میں دبائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ شاید یہ اعزاز مجھے نصیب ہو جائے. جب سارے صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر بارگاہ شاہ خیر الانام ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے, الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی آقا ان کی آنکھیں آئی ہیں, ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اس لیے حاضر نہیں ہو سکے. ارشاد فرمایا نے جلدی سے بلا لاؤ. جب تشریف لائے تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی منہ کا تھوک شریف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگایا. چنانچہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. جب آنکھیں ٹھیک ہو گئیں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرچم انہیں عطا فرما دیا. مزید روایات میں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالی نے اتنی قوت عطا فرما دی کہ آپ نے وہ دروازہ خیبر یعنی قلعہ جو تھا خیبر کا اس کا دروازہ بہت مضبوط تھا، صحابہ کرام اندر جا نہیں پا رہے تھے اور قلعہ فتح ہو نہیں رہا تھا، تو مولا مشکل کشا نے ایک روایت کے مطابق وہ قلعہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، قلعے کا دروازہ پیٹھ پر اٹھا لیا، ایک روایت کے مطابق اس کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر اس کو ڈھال کی طرح پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں وہ قلعے کا دروازہ اٹھا کر آپ نے تلوار چلانی شروع کی، قلعے کے اندر داخل ہو گئے، صحابہ کرام بھی پیچھے داخل ہو گئے اور آن کی آن میں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ. جب جنگ ختم ہوئی وہ دروازہ مولا مشکل کشا نے رکھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں میں نے پڑھی، ایک روایت کے مطابق 40 افراد نے مل کر وہ دروازہ اٹھانا چاہا تو ہلا نہیں سکے، اتنا وزن دار تھا، اور ایک روایت کے مطابق 80 افراد نے کوشش کی کہ اس کو اٹھائے نہیں اٹھا سکے، اس کو اللہ کے شیر نے تنے تنا اٹھا لیا اور اس کو ڈھال کی طرح استعمال کیا. اس مبارک روایت سے بہت کچھ ہمیں مدنی پھول ملے کہ میرے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اختیارات سے نوازا، یہ سرکار کا معجزہ بھی ہے نا، اس میں حضرت علی کی کرامت بھی ہے. معجزہ یہ کہ آپ کی مبارک تھوک میں یہ اثر اللہ نے پیدا فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں اس سے ٹھیک ہو گئی لگاتے ہی، اور آپ نے جب ان کو علم عنایت فرمایا تو اتنی طاقت آ گئی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں کہ اتنا وزن دار منو ٹنو وزنی جو قلعے کا دروازہ تھا خیبر کا وہ آپ نے تنے تنا اکھاڑ دیا اور اس کو اکیلے اٹھا لیا اور اٹھا کر اس سے لڑے. تو یہ جو غیبی طاقت آئی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ان کو، اور یہ ان کی کرامت بھی کہلائے گی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ جو کچھ جسے ملا جسے کرامتیں بھی ملی تو ملی تو معجزے والے مصطفیٰ سے ہی تو ملی نا، انہی کے صدقے سے ملی الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اور کئی احادیث مبارکہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے ضرور سنی ہوگی، تو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حدیث پاک کا ترجمہ یہ. تو جس شہر کا دروازہ حضرت علی ہے، خیر یہ ایک محاورہ ہی کہیں گے اس کو، کہ حدیثوں میں بھی محاورے بہت آئے، تو یہ یعنی کہ حضرت علی کی شان اتنی کہ اتنے بڑے زبردست عالم بہت بڑے علامہ تھے، اور کتنے بڑے علامہ تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جو حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صحبت میں اکثر رہا کرتے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی مشکل مسئلہ آتا اور وہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نہ ہوتے تو وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. فاروق اعظم اللہ کی پناہ مانگتے کہ کہیں مسئلہ حل کرنے میں خطا نہ ہو جائے. مزید حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہ مردوان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی ایسے تھے جو علل اعلان کہا کرتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو. تو علم کے شہر کا دروازہ جو تھے, تو نعوذ باللہ اس روایت, ان روایات سے کوئی یہ نہ سمجھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہو رہی, نہ ایسا نہیں ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کہیں گے اس کو, اور احتیاط کہیں گے, عاجزی کہیں گے, تواضع کہیں گے. اور مولا مشکل کشا کا یہ فرمانا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, تو یہ ان کا تہدی سے نعمت کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمت دی تھی کہ وہ اس کا اظہار فرماتے تھے. ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو تھا یہ بہت بڑا تھا, کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک مرتبوں کی ترتیب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد درجہ ہے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا, اس کے بعد امام حسن مجتبی, اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, پھر بقیہ عشرہ مبشرہ. تو اس طرح ہمارا جو ہے سلسلہ کہ یہ درجہ بدرجہ ان کے مقام ہے. تو ہر ایک کے اپنی اپنی جگہ پر فضائل موجود ہیں, لیکن آج کا موضوع میرا جو ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کے چند گوشے بیان کرنا ہے. یعنی آج کا بیان ہی سمجھو کہ فیضان مشکل کشا کے عنوان پر ہو رہا ہے, اس لیے میں ان کی شان کے چند گوشے چند واقعات بیان کر رہا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یمن میں بھیجنا چاہتے تھے قاضی, بطور قاضی. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ میں تو بہت چھوٹا ہوں, عمر میری بہت کم ہے, معاملات نمٹانے کا تجربہ بھی نہیں, پھر بھی آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں. یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی, اے اللہ اس کے سینے کو روشن کر دے اور اس کی زبان کو پر اثر بنا دے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, اس خدا کی قسم جس کے حکم پر بیج سے درخت پیدا ہوتا ہے, اس دعا کے بعد کسی مقدمے اور مسئلے کے حل کرنے میں کبھی مجھے کوئی تردد یا کھٹکا نہیں ہوا, اور ہر مقدمے میں بلا شک و شبہ میں نے درست فیصلہ کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زبردست عالم ہونے کا راز کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست پر انوار رکھ کر ان کو اپنی مقبول دعا سے نوازا تھا، جس کی برکت سے نہ کبھی انہیں کسی مسئلے میں کوئی تردد اور کھٹکا ہوا، نہ کبھی کسی مقدمے میں آپ نے خطا کھائی۔ مقدمے تو ایسے ایسے فیصل کرتے تھے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اتنے زبردست عالم تھے یہ کہ کیسا ہی عجیب و غریب ان کی خدمت میں مقدمہ یا مسئلہ آتا یہ حل کر دیتے۔ چنانچہ ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا، کسی آدمی کو لے کر کوئی صاحب ان کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے خواب دیکھا ہوگا، اس صاحب نے بیان کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے نا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس شخص نے میری ماں کے ساتھ برا کام کیا، زنا کیا، تو اس کو میں پکڑ کے لایا ہوں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو، یعنی جس نے خواب میں کالا منہ کیا ہے، اس کے سائے کو 80 کوڑے لگاؤ، دھوپ میں کھڑا رکھ کر اس کے سائے کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ خواب میں اگر کوئی جرم کرے تو سزا نہیں دی جاتی۔ اچھا، خواب بھی کسی نے دیکھا تو اس جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تو خواب جو ہیں وہ شریعت میں حجت نہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو تھے، یہ تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑی محبت کرتے تھے، جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان سے محبت کرتے تھے، اور تینوں کی انہوں نے بیعت بھی کی تھی خلافت میں، ان سے اختلاف نہیں تھا، آپس میں ان کی بہت محبت تھی۔ چنانچہ ابن عساکر میں ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بصرہ آئے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا وعدہ مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد ہی تم خلیفہ بن جاؤ گے، حالانکہ خود میں نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی، میں آپ کی ذات پر جھوٹ نہیں باندھوں گا، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر انور پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا بھی نہ ہونے دیتا، نیز یہ کہ کوئی میرا ساتھ دیتا یا نہ دیتا میں ان دونوں کی گردن اڑا دیتا اگر یہ سرکار کے خلاف چلتے اور غلط طور پر خلیفہ بن جاتے۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ کسی نے اچانک شہید کیا ہے، نہ ہی آپ اچانک وصال ظاہری سے متصف ہوئے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کئی روز تک بستر علالت پر رہے، نہ کہ بیمار رہے۔ جب مرض بڑھا اور حسب دستور مؤذن نماز کی خاطر اطلاع دینے حاضر ہوا تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور انہوں نے حکم کی تعمیل میں نماز پڑھائی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر بھی دیکھا. اسی دوران جب ایک زوجہ محترمہ اور ایک روایت کے مطابق وہ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میرے سر کے تاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابو کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم نہ فرمائیے کیونکہ یہ رقیق القلب تھے نا, بہت نرم دل کے رقیق القلب. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو, جاؤ کہہ دو کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے. جب حضرت مولا علی مشکل کشا یہ مزید فرما رہے کہ جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال شریف فرمایا تو ہم نے اس معاملے پر غور و فکر کے بعد اپنی دنیا کے لیے بھی اسی شخص کو چن لیا جس کو ہمارے دین یعنی نماز جیسے فرض اولین کی امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تھا. کہ نماز تو دین کی بنیاد ہے, جبکہ دین اور دنیا دونوں نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے قائم ہیں. اسی لیے ہم سب نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی اور انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا. مزید مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ آپ اس کے اہل بھی تھے, یعنی اس کے لائق بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی خلافت پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. خیر بعد میں اب کوئی بغض کی وجہ سے اعتراض کرے تو چودھویں کا چاند جب آب و تاب سے چمکتا ہے تو اگر کتا اس کی طرف بھونکے یا اس کی طرف تھوکے تو تھوک اسی کے منہ پہ گرے گا ظاہر ہے, اور بھونکے گا تو خود ہی بے وقوف کہلائے گا. ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر احتجاج کیا ہو, انکار کیا ہو اور بیعت نہ کی ہو, منع کر دیا ہو کہ میں خلیفہ نہیں مانتا. صحابہ کرام میں ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. اور مزید فرماتے ہیں اور نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کا کسی نے سوچا تھا اور نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا قلادہ کسی نے اپنے گلے سے اتارا. اسی بنا پر فرماتے ہیں اسی بنا پر میں نے بھی آپ کی اطاعت کا حق ادا کیا, آپ کے حکم پر لشکر کے ہمراہ کافروں سے جنگ لڑی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال یا مال غنیمت میں سے جو کچھ مجھے دیا بخوشی قبول کر لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجھے جہاں بھی بھیجا وہاں گیا اور خوب لڑا. میں نے ان کے حکم سے شرعی حدود بھی جاری کی. مزید فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیا تھا, تو وہ خلیفہ اول کے بہترین جانشین تھے, سنت رسول کے پیروکار تھے, یہ فاروق اعظم کے فضائل مولا مشکل کشا بیان کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے بھی ان کی بیعت کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی قطعاً کسی کو اعتراض نہیں تھا اور نہ کسی نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے کوئی شخص بیزار نہیں تھا. میں نے پہلے کی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حکم کی اطاعت کا حق ادا کیا. انہوں نے مجھے جو کچھ بھی دیا میں نے قبول کیا. ان کے حکم ملنے پر میں نے جنگوں میں جا کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی میں نے شرعی حدودیں جاری کیں. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو تھے، یہ ان شیخین کریم میں ان سے بڑی محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جیسی صلاحیت عطا فرما. تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، وہ میرے دوست ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے ہر ایک امام ہدایت اور شیخ الاسلام تھا. وہ دونوں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قریش کے مقتدا یعنی پیشوا تھے، اور ان کے پیروکار یعنی ان کے متبعین اتباع کرنے والے ہی اللہ تبارک و تعالی کی جماعت میں داخل ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بڑی شان ہے اور یہ بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہی ہے. ایک روایت کے مطابق انہوں نے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ایک روایت کے مطابق 9 سال کی عمر تھی، ایک روایت کے مطابق 8 سال کی عمر تھی. مختلف روایتیں ہیں، بہرحال یہ کہ بچپن میں ہی یہ ایمان لے آئے تھے. اور ان کے بارے میں منقول ہے کہ کبھی بھی انہوں نے بت کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی بھی بچپن میں بھی بت پرستی نہیں کی تھی. جاری رہے گا. تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچپن ہی سے اسلام لے آئے تھے اور آخر تک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہے، اور آخر کار ان کی شہادت عمل میں آئی. اس کی مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق ایک خارجیہ کے عشق مجازی میں ابن عبد الرحمن ابن ملجم، جو کہ خارجی تھا، وہ گرفتار ہوا. تو وہ خارجی سارے مولا مشکل کشا کے دشمن تھے. تو اس خارجیہ نے جب دیکھا کہ ابن ملجم میرا لٹو ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اگر تم کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو اس کا مہر ادا کرنا ہوگا. کیا مہر؟ کہ حضرت علی کا قتل اور 3000 دینار. چنانچہ ابن ملجم جو تھا، وہ نا جب آدمی عشق میں پھنس جاتا ہے تو بڑے سے بڑا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتا. چنانچہ ابن ملجم نے کمر باندھ لی کہ مجھے کسی طرح بھی اس خارجیہ سے شادی کرنی ہے، لہذا وہ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گیا. 3000 دینار نہیں، 3000 درہم. اور حضرت مولا مشکل کشا کا سر، یا سر سے مراد ان کا بس قتل، یہ اس نے مہر مانگا اس سے. تو ابن ملجم نے وہ ترکیب بنا لی، اور ترکیب یوں بنائی کہ اس نے ایک روایت کے مطابق 17 رمضان المبارک کو فجر کے وقت کے لیے یہ اپنا پروگرام مرتب کیا کہ میں ان پر فجر کے وقت حملہ کروں گا. چنانچہ 17 رمضان المبارک سینے 40 ہجری کو یہ واقعہ ہوا کہ جب مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا صلاح صلاح کہہ کر، تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے، اور راستے میں صدائے مدینہ بھی لگاتے رہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صدائے مدینہ لگانا نماز فجر کے لیے جگانے کو کہتے ہیں. تو لوگوں کو جگاتے ہوئے آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی شریف، معاف کیجئے کوفہ، کیونکہ آپ کا دارالخلافہ کوفہ تھا، کوفے کی جامع مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں وہ ابن ملجم کہیں چھپا ہوا تھا کہ یہاں سے ہی گزریں گے. تو جیسے ہی حضرت مولا علی وہاں سے گزرے، اس بدبخت نے ایک بھرپور وار اپنی تلوار سے آپ کے سرے انور پر کیا، سر پیشانی سے کن پٹی تک کٹ گیا، اور تلوار دماغ شریف تک جا پہنچی. لوگ ایک دم اکٹھے ہو گئے، ادھر ادھر سے جمع ہو گئے، اور قاتل بھاگے اس سے پہلے اس کو پکڑ لیا. زخم اگرچہ شدید تھا لیکن اللہ کا یہ شیر پھر بھی زندہ رہا، اور آپ کی روح اقدس شب اتوار کو 21ویں شب رمضان مبارک، شب اتوار یعنی ہفتہ گزار کے، یعنی کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، آپ کی روح انور جو تھی وہ جسد منور سے پرواز کر گئی، اور آپ نے جام شہادت نوش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غسل دیا. آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادہ گرامی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور رات کے وقت ہی آپ کو دارالحکومت کوفہ میں دفن کر دیا گیا. ابن ملجم جو پکڑا جا چکا تھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر جلا دیا گیا، یہ اس کے عشق مجازی کا انجام ہوا. یہ اس کو وہ خارجیہ بھی ہاتھ میں نہیں آئی، اور جان سے بھی ہاتھ دھویا اس نے، قیامت تک لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار فائز الانوار کے بارے میں البتہ روایات مختلف ہیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خارجیوں کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ یہ ان کے مزار شریف کی بے حرمتی کریں گے، چنانچہ آپ کے شہزادہ والا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ کا جسد انور قبر منور سے نکلوا کر جنت البقیع میں دفن کروا دیا. ایک روایت یہ بھی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا جسد انور اونٹ پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا کہ اونٹ ایک دم چلا گیا اور پھر نہ ملا. تو اس طرح کی مختلف روایات ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہمیں چلائے. صلوا علی الحبیب.
مولانا معذرت کے ساتھ عرض ہے, آپ نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا, یہاں فیضان مشکل کشا کے نعرے بھی لگائے گئے, کیونکہ اللہ کے سوا کسی غیر کو مشکل کشا کہنا حکم قرآنی و ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کی کھلی خلاف ورزی اور کفر شرک تو نہیں.
میرے بھائی, مشکل کشا اللہ کے سوا کسی کو کہنا کفر و شرک نہیں ہے, ورنہ تو پھر بچے گا کون؟ مشکل کشا کے معنی ہے مشکلیں حل کرنے والا, مشکل میں کسی کی مدد کرنے والا. تو اب اگر مطلقاً اس طرح کہہ دیں گے کہ یہ کفر و شرک ہے تو پھر تو بڑا دشوار ہو جائے گا. اب جیسے کہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ آپ نے سائن بورڈ دیکھے ہوں گے, مددگار پولیس, اور پھر فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے 1515. تو اب کیا یہ سارے مددگار کا مطلب کیا مشکل کشا ہی تو ہوا؟ مشکل کشا اور مددگار یہ قریب قریب ایک ہی معنی ہے, مدد کرنے والا, مشکل حل کرنے والا. تو آپ کے یہاں ڈاکو آ گیا اور فوراً آپ نے فون کر دیا تھانے میں 15 کو, اور انہوں نے آ کر ڈاکو کو پکڑ لیا, آپ کو بچا لیا, تو پولیس نے آپ کی مشکل حل کی نا. تو ان مانوں کر مشکل کشا ہوئے نا پولیس والے. اچھا, مشہور بات بتا دوں کہ جیسے کہ صحابہ کرام علیہ مرضوان ہجرت کر کے گئے تو مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا. تو مدینہ شریف میں جو صحابہ کرام تھے انہیں تعاون, جنہوں نے تعاون کیا, میرے خیال میں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے. انہیں جو ہجرت کر کے صحابہ کرام گئے وہ مہاجر کہلائے, اور مدینہ شریف میں جنہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا وہ کیا کہلائے؟ انصار. انصار کہلائے نا, اور انصار کے معنی ہی مددگار ہے. تو مددگار اور مشکل کشا ایک ہی تو ہے. جاری رہے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے رسالے برکات الامداد لأہل الاستمداد میں فرماتے ہیں, استعانت حقیقیہ, یعنی حقیقی معنوں میں کسی سے مدد مانگنا, یہ ہے کہ اسے قادر بالذات مالک مستقل, یعنی اپنے طور پر قدرت رکھنے والا, کسی اور نے نہ دیو, خود بخود قدرت رکھنے والا اور بغیر کسی کے محتاجی اور عطا کے. ہمیشہ کے لیے مالک و غنی, بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے. اسی معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت نہیں دی بلکہ یہ خود بخود قدرت رکھنے والا ہے, خود بخود یہ مدد کر سکتا ہے, جب تو ایسا اعتقاد رکھنے والا تو مشرک ہو جائے گا. دوسرے کے بارے میں, غیر خدا کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کو اللہ نے مدد کرنے کی طاقت نہیں دی. اب مثال کے طور پر مددگار پولیس, اس کو بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی, یہ اپنے بل پر مدد کر سکتے ہیں, ان کو اللہ تعالی کی طاقت دیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کر رہے ہیں. جب تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر و مشرک ہو جائے گا, اور الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کسی سے بات کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی ان کو اللہ نے قدرت دی, ورنہ بڑی بڑی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, قاتل کہاں پکڑے جاتے ہیں, ڈاکو کہاں پکڑے جاتے ہیں. تو یہ پولیس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جو بھی کائنات میں جو بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی دی ہوئی قوت سے, اس کی عطا ہی سے کرتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں نا, یہ وسیلے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. یہ پولیس بھی ہمارا وسیلہ ہے, ڈاکٹر بھی ہمارا وسیلہ ہے, طبیب بھی ہمارا وسیلہ ہے, اور جو جج ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے وہ بھی ہمارا وسیلہ ہے, حکیم بھی وسیلہ ہے. یہ سب وسائل ہیں, اگرچہ براہ راست بظاہر مدد کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وسیلہ ہے. اب موٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ موت کون دیتا ہے؟ نہیں گھبرائیں نہیں, اللہ. سبھی کہہ رہے ہیں اللہ دیتا ہے موت, ٹھیک ہے نا, یقیناً اللہ موت دیتا ہے, حقیقت میں اللہ موت دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی ذریعہ, قرآن پاک میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. ابھی آپ نے کہا اللہ موت دیتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ملک الموت وفات دے رہے مار رہے, تو حقیقت میں موت اللہ دے رہا ہے. مانو کر کے اس نے ملک الموت کو مقرر کیا, اس کے لیے اللہ تعالی ملک الموت کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس کی مشیت ہے, اس نے مقرر کیا وہ موت دیتا ہے. اگر آپ نے کہا جیسے کہ اللہ موت دیتا ہے, اگر یہی بات اگر قاتل جا کر کورٹ میں کہہ دے, جج اس کو پوچھے کہ تم نے قتل کیا ہے, تو قاتل ہے, تو وہ کہہ دے کہ کیا یہ شرک کر رہے ہو, تم تو کافر ہو گئے, موت تو اللہ دیتا ہے, میں نے کیا قتل کیا, میں کس کو قتل کر سکتا ہوں؟ تو کیا قاتل بری ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی بے شک موت دیتا ہے, لیکن بہرحال اس کی صورتیں ہیں کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے یا دیے ہوئے اختیار سے کوئی غلط استعمال کرتا ہے, کوئی درست استعمال کرتا ہے. تو قاتل نے غلط استعمال کیا اور قتل کا جرم اس نے کر دیا, اور وہ ظاہر ہے کہ اس جملے سے بچے گا نہیں. تو اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالی کی عطا سے جو مدد کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں وسیلہ ہوتے ہیں, اور اللہ کی عطا سے وسیلہ ہوتے ہیں, اور اس میں وسیلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. سورۃ المائدہ پارا چھٹا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, ترجمہ کنز الایمان, اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے بارے میں ارشاد فرما رہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے معنی ہے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں جو مدد مانگنے کو صرف اللہ تعالی کی ذات پر منحصر کیا گیا ہے, اس میں یہی معنی ملحوظ ہیں جیسے وجود حقیقی کہ خود اپنی ذات سے بغیر کسی کے پیدا کیے موجود ہونا اللہ تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے. تو اب دوسرے کا وجود ماننا انہی حقیقی معنی میں ہو تو ضرور شرک ہے, لیکن اگر حقیقی معنی میں نہ ہو بلکہ مجازی معنی میں کہ اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہونا مانے تو ہرگز شرک نہیں. یعنی اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے نا, مگر اس کو کسی نے جنا نہیں, نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے, وہ خود بخود ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, کوئی سرا نہیں اس کا ٹھیک ہے نا. تو اگر انہی معنوں میں کوئی دوسرے کو یوں کہے کہ یہ بھی اس کا وجود بھی اسی طرح ہے کہ یہ خود بخود ہے, تو اب ظاہر ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا ضرور کافر و مشرک ہو جائے گا کہ اللہ کی برابری ٹھہرا رہا ہے اس کے لیے. اور اللہ کے پیدا کرنے سے اگر کسی کا وجود مانتے ہیں تو کوئی شرک نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہی ہے کہ سبھی کو اللہ تعالی نے پیدا کیا. تو میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ یہی حال استعانت و فریاد رسی یعنی مشکل کشائی چاہنے اور مدد مانگنے کا ہے, کہ ان کی حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ خاص اور بمانی وسیلہ و توسل و توسط غیر کے لیے ثابت اور قطعا روا. بلکہ یہ معنی تو غیر خدائی کے لیے خاص ہے کہ اللہ عز و جل وسیلہ و توسل و توسط بننے سے پاک ہے. مزید فرماتے ہیں کہ ایک بے وقوف نے کہا تھا, وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ تو میرے آقا اعلی حضرت جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, توسل کر نہیں سکتے خدا سے, اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے. کہ ہم ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی نے تنزیہ اسی شعر کا جواب یہ دیا, یعنی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے, تو کسی نے تنزیہ اس کا جواب دیا, وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. اغنیا غنی کی جمع, غنی مانے مالدار, کہ اللہ تعالی سے براہ راست چندہ نہیں ملتا. نہیں, یہاں اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے, وہ ان پر طنز ہے جو کہتے ہیں نا اولیاء سے کیوں مانگتے ہو, تو چلو ہم اولیاء سے مانگتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ بتاؤ کہ مالداروں سے کیوں مانگتے ہو. اگر مالدار چندہ دے سکتے ہیں تو اولیاء کرام عطا و بخشش کیوں نہیں کر سکتے؟ مزید میرے آقا اعلی حضرت بڑا زبردست ارشاد فرماتے ہیں, اس کو غور سے سنیں, میں انشاءاللہ تسہیل کی کوشش کروں گا سہل کرنے کی. فرماتے ہیں, خدا را انصاف اگر یہ آیہ کریمہ یعنی ایاک نستعین یعنی تجھی سے مدد مانگتے ہیں میں مطلق استعانت کا ذات الہی عز و جل میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء منکروں کے نزدیک خدا ہیں, یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں نہیں, جب مدد مانگنے کو اللہ تعالی ہی کے ساتھ خاص کر دیا تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے, ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہونی چاہیے, کہ انسان ہو یا جمادات, زندہ ہو یا مردہ, ذوات ہو یا صفات, افعال ہو یا حالات, غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں. تو پھر ہاں, غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں. یہاں میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے, اس آیت کے تحت اگر کوئی کہتا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو اس لیے نبی اور ولی سے مدد مانگنا یہ کفر و شرک ہے. تو اعلیٰ حضرت اس کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں زندہ مردہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے, مطلقاً مدد مانگنے کا ہے, کہ کسی سے بھی مدد مانگنا پھر منع ہونا چاہیے. آخر اس آیت سے یہ کیوں مراد لی جاتی ہے کہ نبی اور ولی سے مدد مانگی تو اسلام سے گئے, کافر و مشرک ہو گئے, اور کسی سے تم چاہو اس سے مدد مانگ لو, ماں سے مدد مانگ لو, باپ سے مدد مانگ لو, پولیس سے مدد مانگ لو, ڈاکٹر سے مدد مانگ لو. یہ علاج کرتا ہے, مدد ہی کر رہا ہے نا, مدد کر رہا ہے, نفع پہنچانا, نفع پہنچا ہی رہا ہے نا. تو پھر تو زندہ سے بھی مدد مانگی تو اسلام سے گئے. دیکھو یہاں دعویٰ کر رہے ہیں وہ اِیّاکَ نَسْتَعِین, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ ذرا یہ کتاب مجھے اٹھا کر دے دیں, تو آپ نے کتاب اٹھا کر مجھے دی, یہ کیا ہوا؟ مدد کرنا ہوا نا. ایک بچہ بھی کہے گا کہ میں بیٹھا ہوا اٹھ نہیں پا رہا, آپ نے اٹھا کر مجھے دے دی, تو یہ میرا تعاون کیا, آپ نے میری مدد کی. تو نعوذ باللہ, کیا میں اسلام سے خارج ہو گیا؟ یا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين کا مطلب میں نے خلاف کیا؟ اگر یہ ترجمہ کیا جائے اس کا کہ مطلقاً کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے, تو پھر تو دنیا کا سارا نظام ہی دھرم بھرم اور برم دھرم ہو جائے گا. تو آخر اس آیت سے مراد نبی اور ولی سے مدد مانگنا ہی کیوں منع ہو گیا؟ باقی سب سے مدد مانگے جاؤ, خبردار نبی سے مت مانگو, ولی سے مت مانگو. یہ کہیں چھپا ہوا مرض تو نہیں ہے جو بول رہا ہے؟ کون سا درد بول رہا ہے کہ نبی اور ولی سے ہی مدد مت مانگو, باقی سبھی سے مانگے جاؤ؟ تو اس لیے آیت مطلق ہے, اور مدد مانگنے کا اس میں مطلق کہا گیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ بس اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی, تو نبی اور ولی سے بھی نہیں مانگنی, اور زندوں سے بھی نہیں مانگنی, مردوں سے بھی نہیں مانگنی, پتھر سے بھی نہیں مانگنی, شجر سے بھی نہیں مانگنی, حجر سے بھی نہیں مانگنی, انسان سے بھی نہیں مانگنی, جانور سے بھی نہیں مانگنی, کسی سے بھی مدد لینی ہی نہیں. تو اس لیے آیت کے معنی یہ نہیں ہے جو بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں, ورنہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کے ظاہری معنی اور قرآن پاک کی دیگر آیتوں کے ظاہری معنی میں بڑا ٹکراؤ بظاہر ہے, لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے, بات تفسیر کی ہوتی ہے. تو اب دیکھیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب سب کی مدد کا انکار ہو گیا. یہاں آگے بڑھیے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 ارشاد ہوتا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ترجمہ کنز الایمان, اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب اعلی حضرت چیلنج فرما رہے ہیں, تو ان آیات کا کیا جواب ہوگا کہ رب العالمین جل جلالہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت یعنی مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت یعنی مدد مانگنے کا ارشاد ہوا ہے؟ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے, پارہ چھٹا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ترجمہ کنز الایمان, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ بھی سارا پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ایک طرف یہ, دوسری طرف حکم قرآن ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ بظاہر دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دراصل سمجھ جو ہے وہ شیطان سے ٹکرا جاتی ہے نا, تو پھر گڑبڑ مچ جاتی ہے. اگر سمجھ مدینے والے کے قدموں میں لوٹنے لگے نا, اور میرے مرشد غوث پاک کی جاری رہے گا, تو میرے غوث پاک کے قدموں کو چوم لے, اگر عقل اور عقل و دانش مولا مشکل کشا کے قدموں کی دھول اپنی آنکھوں میں لگا لینا تو قرآنی آیت بہت سمجھ میں آئے اور اس میں کوئی ٹکراؤ محسوس ہی نہ ہو کہ کہیں ذاتی کا انکار ہوتا ہے کہیں عطائی کی اجازت کا اظہار ہوتا ہے. اور یہاں بھی یہی ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے اور اس کی اجازت سے بہت سارے ہیں جو مدد کرنے والے ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہوا, صبر سے مدد مانگنے کا ارشاد ہوا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی اظہار ہوا. تو مدد 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 تو میرے بھائی باپ کی مدد سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا, دایا کی مدد سے باہر نکلا, مڈ وائف کی مدد سے ہی باہر آیا, پھر ماں دودھ پلا کر تعاون کرتی رہی, مدد ہوتی رہی, پھر پڑھایا لکھایا ماں باپ نے, باپ نے کما کر کھلایا, مدد ہوتی رہی, بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے مدد کی آپ کی, کبھی دوا دی کبھی انجیکشن آپ کو گھونپ دیا تو کبھی آپریشن سے بھی واسطہ پڑتا ہے, تو ساری امدادیں تو ہی ہیں. پھر مر کر بھی ایک دم قبر میں نہیں پہنچیں گے, غسال کی مدد درکار ہوگی, ہل بھی نہیں سکیں گے, وہ الٹ پلٹ کر کے غسال غسل دے گا اور کفن بھی خود بخود لپٹ نہیں جائے گا, یہ بھی پہنایا جائے گا. پھر کندھوں پر چڑھنے کی بھی مدد ہوگی, کندھوں پر چڑھایا جائے گا. پھر قبر میں بھی امداد کے ذریعے اترو گے, خود بخود نہیں پہنچو گے, اور قبر میں پہنچنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا, ابھی عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والوں کی مدد کا انتظار ہے. وہ عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہیں گے, امدادیں ہوتی رہیں گی, بیڑا پار ہوتا رہے گا. تو مدد کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اور جب دنیا سے اٹھیں گے قیامت میں جائیں گے تو شفاعت تو مدد ہی تو ہے یار, میرے آقا مدد فرمائیں گے, شفاعت کریں گے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ہی پناہ ملے گی, ان کی مدد ملے گی, ان کی پناہ ملے گی تو بات بنے گی. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہ دارالعمل تو یہ دنیا آج مان لے کہ آقا آپ مدد کر سکتے ہیں, کل قیامت میں تو مانے گا ہی مانے گا, کافر بھی مانیں گے کہ ہاں بھائی بھول ہو گئی, ان کا دامن نہیں پکڑا تھا, بھول ہو گئی, اب تو کچھ نہیں ہوگا. تو جب دیکھیں گے کہ امدادیں ہو رہی ہیں اور گناہگاروں کو جہنم سے نکال نکال کر جنت میں لے جایا جا رہا ہے آقا کی شفاعت سے, کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. تو جب محبوب کی شفاعت کے نظارے سب دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے کہ کاش, انہیں ابھی تو یہ مدد کر رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اب وہ ٹیم چلا گیا, کاش دنیا بھی مان لیتے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا اور یہ مدد کر سکتے تھے, مگر اب افسوس, قیامت کا افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد حجی چل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, مزید عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ السلام سے مدد مانگنے کے اور بھی قرآن پاک میں دلائل ہیں. مثلا ارشاد ہوتا ہے پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55, انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یعنی اے مسلمانوں، تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے اور زکات دیتے اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. تو دیکھیے کون کون مدد کر رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا نا، پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے مسلمانوں تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے اور زکات دیتے اور رکوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ مددگار ہے اور اس کا رسول بھی مددگار ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ایمان والے جو نمازی ہیں، زکات ادا کرتے اور رکوع کرنے والے. تو یہ دیکھو کتنے مددگار ہمارے ہو گئے، سبحان اللہ. پھر میرے آقا اعلی حضرت کیوں نہ جھوم جائیں اللہ کی عطا سے، کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بولے بالے میری سرکاروں کے. مزید پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. الحمدللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فرمان تفسیر کبیر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے تحت نقل ہے، جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے، مدنی قافلے والوں آپ بھی یہ وظیفہ یاد کر لو کہ مدنی قافلے میں کبھی کوئی آزمائش آ جائے، راستہ بھول جائے آپ، تو کیا کہنا ہے، جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے، اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی اے اللہ عز و جل کے بندو میری مدد کرو، رب تم پر رحم فرمائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ بہت بڑے صحابی ہوئے، بہت ہی بڑے صحابی، صحابی ابن صحابی اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے. ان کے شہزادے حضرت عباس فرما رہے کہ جب جنگل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پکارو، اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، پروردگار تم پر رحم فرمائے. مزید احادیث مبارکہ بھی سنتے چلیے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو روزی پاؤ گے. یہ حدیث پاک آج کل کے کسی رسالے کی نہیں ہے، یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے الجامع الصغیر میں اس کو نقل کیا، الجامع الصغیر صفحہ 72 حدیث نمبر 1106، کتاب یہاں کی چھپی بھی نہیں، باب المدینہ کی چھپی بھی نہیں ہے، بیروت دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی. مزید ایک روایت وہ بھی وہیں کی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب، حدیث کا مشہور مجموعہ کنز العمال جلد 6 صفحہ 220 حدیث نمبر 16803 کے فرمان ہے، ان سے فضل طلب کرو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے، یعنی میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو اور رزق پاؤ گے، یہ تو ہے نا۔ پھر مزید ایک روایت یوں بیان کی گئی کہ ان سے فضل طلب کرو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ مزید المعجم الکبیر للطبرانی جلد 11 صفحہ 67 حدیث نمبر 11110، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی اس کتاب میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفہ ہے، بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں اچھے چہرے والوں سے حاجتیں طلب کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہاں اچھے چہرے والوں سے مراد سفید چمڑی والے چہرے مراد نہیں ہیں، انگریزوں کے چہرے سفید ہوتے ہیں، ان کی گوری چمڑی ہوتی ہے، بعض بد مذہب بھی سفید چمڑی کی وجہ سے لگتا ہے کہ بہت اچھا چہرہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اس سے مراد اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے چہرے عبادت الہی اور تہجد گزاری کے سبب منور و تابندہ ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جس میں بڑے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور دعا فرما دیجئے۔ تو انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو، اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللهم إني أسألك وأتوسل وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا رسول الله، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في اللهم فشفعه في۔ حدیث پاک میں یہ وضاحت کر دوں کہ یار یا محمد ہے، میں نے یا رسول اللہ پڑھا تو یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجائے یا رسول اللہ پڑھنے کی وجہ یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اپنی زبان حق کے ترجمان سے فرمایا کہ یا محمد، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس آیت کے تحت بھی میرے آقا اعلی حضرت نے یہی لیا ہے کہ نام لے کر نہ پکارا جائے، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جائے، یعنی القاب سے پکارا جائے۔ البتہ خیر جو یا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے میرے آقا اعلی حضرت نے بہت زیادہ اختلاف کیا اور اس کی اجازت نہیں دی، تاہم یہ کہ آپ کسی سے الجھے بھی نہیں۔ ہم امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان جیسے عاشق رسول کے دامن سے بندھے ہوئے ہیں، تو اپنی سمجھ میں تو جو یہ فرماتے ہیں وہ آتا ہے، الحمدللہ۔ خیر تو یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں، یعنی وسیلہ طلب کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، ابھی باتیں کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس آئے، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی گویا کبھی اندھے ہی نہ تھے۔ جل جلالہ یا رسول اللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ روایت کوئی آج کل کے ماہنامے کی ہے، بلکہ اس روایت کو بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 156 حدیث نمبر 1385، سنن الترمذی صفحہ 336 جلد 5 حدیث نمبر 3589، المعجم الکبیر جلد 9 صفحہ نمبر 30 حدیث نمبر 8311، اور یہ حدیث پاک بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 34 پر بھی نقل کی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی اس حدیث پاک کو فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ مجھے اس وسوسے کی بھی کاٹ کرنی ہے کہ شاید کسی کو یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ ابھی تک تو یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ سب زندوں کا بیان کر رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی حیات ظاہری کا یہ واقعہ ہے کہ سرکار کی حیات ظاہری میں نابینا نے اس طرح وہ دعائیہ کلمات کہے تو اس کو آنکھیں مل گئیں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ ظاہری حیات کے لیے بھی ہے اور ظاہری وفات کے بعد کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے حاضر ہوتا تھا، تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، نہ اس کی حاجت پر غور فرماتے۔ ایک دن وہی صاحب حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کو شکایت کی، تو سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہی طریقہ بتایا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد وہی دعا کرو جو میں نے وہ جو ابھی آپ نے وہ دعا سنی شفاعت والی، اس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی، یا رسول اللہ والی۔ تو وہی دعا ان کو بھی تعلیم فرمائی کہ اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا اور تیری طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرمائیے اور اپنی حاجت کا ذکر کرو، شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلوں گا۔ چنانچہ وہ صاحب حاجت تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ وضو کر کے نفل پڑھ کے جب دعا مانگ کر بارگاہ عثمانی میں حاضر ہوئے تو خود ہی چلے گئے، تو حاضر ہوئے، دربان آیا، دربان خود آیا ان کا ہاتھ پکڑا اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہربان تھے اور ان کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا اور بڑے پیار سے استفسار کیا کیسے آنا ہوا. تو انہوں نے اپنی حاجت عرض کی, امیر المومنین نے فوراً پوری کر دی. پھر فرمایا کہ جب کبھی تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو ہمارے پاس چلے آنا. اب یہ صاحب امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے ملے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, جزاک اللہ خیرا کہ آپ نے امیر المومنین کی بارگاہ میں میری سفارش کر دی اور انہوں نے بڑا کرم فرمایا. تو سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہارے بارے میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا, مگر ہوا یوں ہے کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کی شکایت بارگاہ رسالت میں کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو, پھر یہ دعا کرو. تو جب اس نے ایسا کیا تو خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس اس حال میں آیا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں اور ایسی روشن کہ کبھی گویا نابینا ہوئے ہی نہیں تھے. جاری رہے گا. تو المعجم الکبیر للطبرانی جلد 9 صفحہ 31 رقم الحدیث نے کہ حدیث نمبر 8310 یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ میں نے دیا. تو اس طرح انتقال کے بعد بھی الحمدللہ یہ حدیث کارآمد ہے اور یا رسول اللہ کہنا اس حدیث سے آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ثابت ہوا. اب شاید کسی کے ذہن میں آیا کہ ابھی تک حضرت علی مشکل کشا کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا, کہ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا کیسا. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا, دلائل میں نے جو دیے وہ حضرت علی کے لیے بھی ہیں. اب خاص حضرت مولا مشکل کشا کے لیے بھی ایک دلیل سن لیجئے. بہت بڑے بزرگ ہوئے شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری. آپ اپنی کتاب جواہر خمسہ جس کے وظائف کی جید بزرگ و اولیاء کرام نے اجازتیں دی, جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہے, اس کتاب میں ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخواند یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار ناد علی پڑھے, اور وہ یہ ہے ناد علیم مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. جاری رہے گا. یعنی ترجمہ اس کا, یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں, انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا, ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے. اے علی اے علی اے علی یا علی یا علی یا علی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس واقعے کو نقل کرتے ہیں فتح و رضویہ مخرجہ جلد 9 میں غالباً صفحہ 882. تو اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگامے غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا، یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام کفار و مشرکین ٹھہرے، اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک کٹر کافر عیاذن باللہ ہے، شاہ ولی اللہ ہوں جو کہ مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے ہیں، یعنی اولیاء کرام اس کی اجازتیں دیتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت اولیاء حضرات اولیاء کرام کا بھی عقیدہ تھا، اور یا علی کہتے تھے اس روایت سے معلوم ہوا، اور خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی اس کے قائل تھے۔ تو الحمدللہ ازہر من الشمس و ابیزو من الامس، انہیں سورج کی طرح ظاہر اور شام کی طرح سفید ان روشن ہو گیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی مدد مانگنے میں، اولیاء کرام کو مددگار سمجھنے میں، مولا علی مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جاری رہے گا۔
مولانا میں نے آپ کا بیان سنا، ابھی آپ نے بار بار مولا علی کہا، کیا اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو مولا کہنا جائز ہے؟
اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی شروع میں آپ نے مجھے مولانا کہا، اور مولانا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے مولا، تو آپ نے مجھے تو مولا تسلیم کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ ان کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ ان کو مولا علی کیوں کہا؟ تو میرے بھائی، مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مولا کے بہت سارے معنی ہیں، مولا کے معنی مالک بھی ہے، بے شک اللہ ہمارا مولا ہے، قرآن پاک میں انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، اور مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، مشکل کشا کے بھی ہیں مولا کے معنی، اور مولا کے ایک معنی آزاد غلام کے بھی ہیں، تو بہت سارے معنی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا کہنے میں کوئی بھی حرج نہیں۔ کئی محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، طبرانی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جلد اول میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فیضان مولا مشکل کشا، فیضان مولا مشکل کشا، فیضان مولا مشکل کشا۔ ہے علی مشکل کشا، سایہ کنا سر پر میرے، ہے علی مشکل کشا، سایہ کنا سر پر میرے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی کے ساتھ بار بار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں ارشاد فرمایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا ارشاد فرما دی.
اس کا
کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرما دی.
اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے انور کی وجہات کو اور بڑھائے، کرم اللہ وجہ الکریم. اس کی وجہ یہ ہے، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے وجہ الکریم کہا جاتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ آپ نے کبھی بھی بت کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بچپن میں بھی نہیں کی، تو اس لیے آپ کے لیے یہ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
شہد تارے پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا